بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. یہ سورہ سجدہ، جس کو الف لام میم سجدہ یا الف لام میم تنزیل یا تنزیل السجدہ مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے نام ذکر کیے جاتے ہیں قریب قریب، اس صورت میں ہی چونکہ مختلف مضامین ہیں اس مناسبت سے اس کے مختلف نام بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کریم کی بعض صورتوں کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں. ویسے تو پورا قرآن کریم ہی ایسا ہے جو بابرکت ہے، اور اس کے کسی بھی حصے سے انسان پڑھ لے، ایک ایک حرف پہ جو فضیلت ہے، جو نورانیت ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض حصوں کو کوئی خاص فضیلت دی ہے. انہی فضیلت والی صورتوں میں اور خاص تاثیر رکھنے والی صورتوں میں یہ صورت بھی ہے، سورہ الف لام میم سجدہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ جمعہ کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر. اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداومت کے ساتھ دائمی معمول تھا. عام طور پر سنتوں میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سنتوں کے جب اہتمام کرتا ہے، جو اجتماعی طور پر جو ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی کچھ اور بھی پڑھ لے. جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اگر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، عیدین میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، کبھی کبھی کوئی اور صورتیں بھی پڑھ لیتے تھے. وہ بھی احادیث میں مذکور ہیں کہ کون سی صورتیں پڑھتے تھے. اسی طرح دوسری بھی بعض سنتیں ہیں، جیسے وتر کی نماز ہے، جب باجماعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں، عام انفرادی میں بھی وہی ہے، لیکن انفرادی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ بھی پڑھتا رہے تو کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اجتماعی میں یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو شاید یہ شبہ ہو کہ یہی اصل صورتیں ہیں، لازم ہیں، ان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں فقہا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ترک بھی کر دیں. وتر کی نماز میں تین رکعتوں میں، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انفرادی نماز میں انسان ہمیشہ بھی کر لے، لیکن جب رمضان میں با جماعت جب وتر ہوتے ہیں تو وہاں کبھی کبھی کچھ اور بھی پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اشتباہ نہ ہو کہ یہی صورتیں پڑھی جانی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ایسا نہ سمجھ کوئی سمجھ لے. لیکن جمعہ کے روز فجر کی نماز میں یہ دونوں صورتوں کا پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دائمی معمول تھے. کانا یدیم علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مداومت فرمایا کرتے تھے. اس لیے اس سے ایک تو مداومت کا عمل معلوم ہوتا ہے، اس صورت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار، اور اس دن کی ابتدا جب ہو رہی ہے، دن کی ابتدا جو ہو رہی ہے صبح صادق سے، تو فجر کی نماز پہلی نماز، تو اس دن کی ابتدا جو ہے وہ اس صورت سے کی جا رہی ہے. ویسے ہی فجر کی نماز بڑی اہم ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن نے خاص طور پہ اس کی تاکید فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سورۃ تلاوت فرمانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے، یعنی اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ اس کی بھی، سورہ ملک کی بھی 30 آیتیں ہیں اور اس سورت کی بھی 30 آیتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ سورتیں ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب انسان رات کو جب بھی پڑھ لے، سونے سے پہلے جب بھی انسان چاہے پڑھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معمول ملتا ہے وہ الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں، کان لا ینام، سوتے نہیں تھے، سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اور خصوصیت ہو گئی اس سورت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب اس میں کیا منفعت ہے، کیا حکمت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے مضامین وغیرہ میں جو سبق ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے کیا انوار و برکات ہیں رات کو پڑھنے سے، اس کے کیا اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہونا اور سنت ہونا ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ویسے مشکاۃ شریف میں بعض تابعین کے اقوال منقول ہیں، میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ اسے کہ تابعین تو ظاہر ہے وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا اور جو بات وہ کہیں گے تو، اور وہ بھی معتبر تابعین، معتمد تابعین جن پر امت نے اعتماد کیا، وہ حضرات جو محدثین ہیں، ان میں سے بعضوں کے ایک دو قول میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو تابعین میں بڑے تابعی ہیں خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے اقرأ المنجیہ، دیکھو نجات دینے والی سورت پڑھا کرو۔ کون سی؟ یہ والی سورت الف لام میم تنزیل۔ گویا کہ انہوں نے اس سورت کو منجیہ قرار دیا۔ حدیث میں سورہ ملک کو منجیہ کہا گیا ہے، خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی سورت منجیہ ہے، یعنی نجات دینے والی، پریشانیوں سے، عذاب قبر سے، آخرت کے عذاب سے نجات دینے والی۔ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَؤُهَا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص سورہ الحامیم تنزیل پڑھا کرتا تھا، یہ سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اور قرآن کا حصہ اسے آتا نہیں تھا پڑھنے، یہی پڑھتا تھا۔ گناہ بھی اس کے بہت تھے، بڑا گنہ گار تھا یہ شخص، یہ سورت پڑھتا رہتا تھا، اس کا اہتمام کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس سورت نے اپنے پر پھیلا دیا، اس پر، اس سورت نے اس پر اپنے پر پھیلا دیے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنے لگی کہ میرے رب اس کی مغفرت فرما دیجئے، اسے کہ مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی اور فرمایا اکتبو لہو بکل خطیعت حسنہ، اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا درجہ بلند کر دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس کا تعلق ایسا تو نہیں کہ انسان عقل سے سوچ کر بنائے گا، اور وہ بھی خالد بن معدان جیسا شخص جو کہ جلیل کبھی بڑے تابعین میں شمار ہوتے ہیں، معتبر محدثین اور علماء میں شمار ہوتے ہیں، بہرحال انہوں نے کہیں سے یہ بات اوپر سے صحابہ سے اور اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، لیکن انہوں نے اس کو منسوب نہیں کیا کسی کی جانب، انہوں نے فرمایا بلغنی، مجھے یہ بات، یہ خبر پہنچی ہے، تو ہم اس کو اسی طرح نقل کرتے ہیں امید کے درجے میں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ اصل تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں رات کو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ سورت ایسی ہے کہ انہا تجادل عن صاحبها فی القبر، یہ سورت ایسی ہے کہ جو اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو قبر میں یہ سورت اس پڑھنے والے کی طرف سے بحث کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اور تقولو اللہم ان کنتم من کتابک، اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ اگر میں یہ سورت، اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہاں پر تو عالم مثال میں تو ہر چیز کی ایک شکل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ میرے رب اگر میں تیری کتاب کا حصہ ہوں تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول کیجئے، اور اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں، اگر میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے مٹا دیجئے، مجھے کتاب میں سے، قرآن میں سے نکال دیجئے۔ ف فرماتے ہیں کہ انہا تکون کالطیر، یہ صورت پرندے کی طرح اپنے پر پھیلا دیتی ہے، عذاب کو اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے اور عذاب قبر سے یہ بچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی طرح یہ سورہ ملک کے بارے میں بھی فرماتے تھے، جو سورہ ملک میں کی جو خصوصیات ہیں یہی اس صورت کی خصوصیات ہیں۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں، فضلتا علی کل سورۃ فی القرآن بستین حسنہ، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو دوسری صورتوں کے مقابلے میں 60 درجہ زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ان حضرات کا قول ہے، طاووس رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کوئی انہوں نے حدیث کے طور پر بیان نہیں فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ اس لیے ہم امید کے درجے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات تک اس بارے میں کوئی صحیح علم پہنچا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ہم اس پر جو عمل کریں گے، رات کو سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو پڑھیں گے، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا سعادت کی بات ہے۔ سورہ ملک انسان پڑھ لے اور یہ سورت پڑھ لے، اور مزید گنجائش ہو پڑھ سکے بہت اچھا ہے، سورہ واقعہ بھی پڑھ لے، اور مزید گنجائش ہے وہ بھی کہ سورہ یاسین بھی پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ تو پہلے بات آ چکی ہے کہ سورت کے شروع میں جو حامیم الف لام میم وغیرہ جو حروف ہوتے ہیں، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہیں، ویسے تو کئی اقسام ہیں، لیکن آسان سمجھنے کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ تقسیمات اگر نہ کریں تو دو حصے ہیں، دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جس کا معنی مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے، جن کو محکم کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں بھی اقسام ہیں، ظاہر محکم جو آیات ہیں اس میں بھی اقسام ہیں کہ ان میں نصیحت کی باتیں ہیں بہت آسان، فقہی مسائل اور احکام ہیں ان میں ذرا گہرائی ہے۔ بہرحال ان سب کو ہم محکم کہیں گے۔ تو ایک ہے محکم جس کا مفہوم واضح ہوتا ہے، اور ایک ہے متشابہ۔ متشابہ وہ ہیں جن کا مفہوم آسان نہیں ہے سمجھنا، اس بارے میں اگر ہم زیادہ گہرائی میں جائیں، اپنی عقل سے کوئی بات بیان کریں تو غلطی کا احتمال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تفسیر صاف صاف منقول نہیں ہے۔ یہ متشابہ۔ متشابہ کی دو قسمیں ہیں۔ متشابہ کی ایک قسم یہ ہے کہ جس کا ترجمہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کا مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات سے ہے، ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ ترجمہ ہم جانتے ہیں، اس کی آگے مثال آ رہی ہے کہ جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ اب عرش پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا کیا معنی ہے؟ ہم اس کو کہیں گے ترجمہ تو ہم جانتے ہیں، مفہوم سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ بات حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ہم اس کو حقیقی معنی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ متشابہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا ترجمہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں، جیسے الف لام میم، حامیم، یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معنی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت ہم سے نہیں فرمائی، اس پر ایمان لانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے مفہوم کے پیچھے پڑنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ الف لام میم، جنہوں نے بھی اس طرح کے حروف وغیرہ کے معنی بیان کیے، زیادہ سے زیادہ بس یہ کہ ہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں، احتمال کے درجے میں بیان کیے ہیں، اندازاً اور احتمال کے معنی میں بیان کیے ہیں، حقیقتاً اس کے صحیح معنی، یقینی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ تو قرآن نے بیان کر دیا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اتاری ہوئی کتاب اس اللہ کی جانب سے، یہ کتاب اتاری ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے، کس کی جانب سے؟ من رب العالمین، اللہ، اور اللہ تعالیٰ یعنی فرمایا من اللہ، فرمایا من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ سورت جب نازل ہو رہی ہے، یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب مکہ مکرمہ کا کچھ درمیانی دور ہے، مکہ مکرمہ کا کچھ درمیانی دور چل رہا ہے، اور کفار مکہ کی طرف سے اعتراضات، اشکالات، ایزائیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ان میں خاص طور پہ اہل مکہ میں یہ بات ہوتی تھی کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے یہ دیکھو یہ محمد، کبھی بعض لوگ نام بھی نہیں لیتے تھے، اتنی عداوت تھی نام بھی نہیں لیتے تھے کہ ان کو محمد کیوں کیسے، کہ محمد کے معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا، ہم اتنا اچھا نام کیوں لیں. تو خیر یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ کہتا ہے کہ میری بات وحی ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. اور اس کی باتیں ظاہر ہے کہ ہم مان بھی نہیں سکتے، اس کی باتیں بالکل عجیب سی باتیں ہیں، ان باتوں کو ہم کیسے مانیں. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی ہے، تو اس سورت میں ہمیں ان باتوں کے جوابات ملیں گے. پہلی بات، یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہیں ہے بلکہ یہ اتاری ہوئی کتاب ہے. کس کی جانب سے ہے؟ رب العالمین کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے. اور تم کہو گے کہ اچھا، مشرکین کہیں گے کہ اچھا یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اتارے، میرا کلام اتارا ہوا ہے، تو یہ کون سی نئی بات ہو گئی؟ نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چیلنج ہے، تم اس طرح کی ایک آیت لے کر دکھا دو، کھلا ہوا چیلنج. جہاں ایسی صورت جب اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ ہو، تو اس کا انداز بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ویسے تو پورا ہی قرآن ایسا ہے، لیکن یہاں ایک بہت قوی انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. شک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایک آیت لا کے دکھا دو، اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو، اس جیسا کلام پیش کر دو، کسی نئے شخص کو سنا دو، اور اس کو سنا دو جو عربی زبان کو جانتا ہے، اس کو سنا دو کہ ایسا کلام، وہ کہے گا ہاں ہاں یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان ایسا کلام بنا نہیں سکتا، ہم تو چونکہ عربی جانتے نہیں، فصاحت و بلاغت، قرآن کا معجزہ ہونا، ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم عربی زبان کی وہ گہرائی نہیں سمجھتے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جن سے بات کی جا رہی تھی وہ تو اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اتاری ہوئی کتاب اس اللہ کی جانب سے ہے، اس رب العالمین کی جانب سے یہ اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ مکہ والے یہ کہتے ہیں، کیا مشرکین یہ کہتے ہیں، یا اس زمانے کے لوگ بھی بہت سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بنا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگائی جاتی تھی، الزام تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں حالانکہ اپنا کلام ہے، وہ صرف اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنا لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. کیوں اتارا گیا ہے؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ متنبہ کر دیں. بہت سی مرتبہ ڈرائیں کے لفظ سے لوگ سمجھتے نہیں کہ ڈرانے کے کیا معنی، ڈرانا یعنی متنبہ کر دینا، دیکھو اگر یہ نہیں کیا تو سزا مل سکتی ہے، دیکھو اگر اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، یہ ہے، اس کو ہم ڈرانا کہہ سکتے ہیں لفظی ترجمہ، متنبہ کرنا، تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ متنبہ کریں ایسے لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں. اس بات کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں مکہ والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو دوسری جگہ ہمیں ملتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور پہنچا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے تو انسانوں کو مقصد کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ جب اس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتائیں ہی نہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ کسی قوم کے پاس براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور کسی قوم کے پاس نبی قریبی زمانے میں چاہے نہ آیا ہو لیکن نبی کی تعلیمات بھیجی، تو وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جو قرآن میں آتا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی نذیر پہنچا ہے، اس سے مراد ہے یعنی اللہ کی طرف سے بات پہنچانے والا، چاہے وہ پیغمبر ہے یا پیغمبر کی تعلیمات سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچانے والا۔ اور جہاں تک یہ آیت ہے مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی نبی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے براہ راست پیغمبر نہیں آیا۔ سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ۔ بہرحال نذیر کے دو معنی ہوتے ہیں، نذیر کے ایک معنی ہوتے ہیں وہ جو اللہ نے جس کو پیغمبر بنایا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات براہ راست پہنچا رہا ہے، ایک وہ ہیں جو نذیر جو انبیاء کی تعلیمات حاصل کریں، سیکھیں اور سیکھ کر پھر دوسروں تک پہنچائیں، ان کو بھی نذیر کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ہر امت میں کوئی نذیر آیا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا شخص گزرا ہے جو صحیح باتیں ان تک پہنچا دے، اور نذیر جہاں نہیں آیا تو ہر امت میں نبی نہیں آیا، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہر امت میں آیا ہوگا لیکن تمام انسانوں تک ہر زمانے میں نہیں آیا۔ یہ بات تو ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں کون نبی آئے تھے؟ مکہ مکرمہ نہ کہیں ہم، اگر کہ یہ کہہ لیں کہ پورا عرب کا علاقہ، قوم عاد وہاں پر آباد تھی، قوم عاد، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ علاقہ نہیں تھا لیکن قوم عاد وہاں پر آباد تھی، اور قوم ثمود وہاں پر آباد تھی، یعنی عرب کے ہی وہی علاقہ جو عرب میں آ جاتا ہے، قوم ثمود وہیں پر آباد تھی، جو آج کل معروف جگہ ہے، مدائن صالح کہلاتا ہے، اور بڑے بڑے پہاڑوں میں مکانات بنے ہوئے ہیں مدائن صالح کے نام سے۔ اس کا نام اصل حجر تھا، کذب اصحاب الحجر المرسلین، حجر اس جگہ کا نام تھا، اور آج کل وہ جگہ مدائن صالح کہلاتی ہے۔ تو یہ عرب ہی میں، مدینہ منورہ سے انسان ذرا اور آگے چلا جائے تو ملک شام کی طرف کے راستے میں آ جاتا ہے، تبوک کی طرف کا راستہ انسان اختیار کرے تو وہاں پر یہ علاقہ آتا ہے۔ تو یہ عرب ہی میں ہے۔ ان کے بعد پھر ہم اگر دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو خاص مکہ مکرمہ میں تھے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مکہ مکرمہ میں اس قوم کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ ہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے، حج کرتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، طواف کے لیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے اپنے علاقے کے نبی تھے، وہ یہاں دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے جب وہ انبیاء آتے تھے تو ان کی تعلیمات بھی یہاں پہنچیں، ان کی باتیں بھی پہنچیں، تو باتیں پہنچی تھیں لیکن اس قوم میں براہ راست کوئی نبی بھیجا نہیں گیا اس قوم کے لیے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد۔ لیکن اگر ہم مزید دیکھیں تو کیا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آیا مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے؟ ہاں اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تو وہاں کے لیے نبی تھے، اس قوم کے لیے، لیکن اس کے قریبی علاقہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے مدین، جو آج کل بھی مدین شعیب کے نام سے معروف ہے، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بھیجے گئے تھے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں اپنا وقت گزارا تھا، وہ بھی عرب ہی کے علاقے میں، وہ بھی عرب ہی کے علاقہ ہے۔ تو ان علاقوں میں انبیاء آتے رہے ہیں، کوئی خاص اپنی قوم کے نبی تھے جیسے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے علاقے میں، اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام تو مکہ والوں ہی کے لیے خاص نبی بنائے گئے تھے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ ہو کہ انبیاء آئے ہیں، اور اس کے علاوہ انبیاء حج وغیرہ کے لیے آتے رہے، اسی وجہ سے مکہ مکرمہ میں اور ان علاقوں میں توحید کو جاننے والے لوگ تھے، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا نزول ہوتا ہے، توحید کوئی چیز ہے اور آخرت کوئی چیز ہے، ان بنیادی عقائد کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ حضرت مختلف حضرات کے نام ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تھا تو ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی تھی، یہ فرمایا تھا کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے آپ نبی ہیں، آپ کی قوم کا وقت ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ آپ کو تعجب ہوا، اچھا مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ عجیب بات ہے، انسان کبھی یقین نہیں ہوتا انسان کو، اسے کہ قوم میرا اتنا خیال رکھتی ہے، مجھے عزت دیتی ہے، مجھے سچا مانتی ہے، ان کے بارے میں یہ کہ وہ ایک اچانک سے بدل جائیں گے؟ ہاں ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، انسان کو کبھی تصور نہیں ہوتا کہ اچھا یہ جن کے ساتھ میرے اتنے اچھے تعلقات ہیں یہ ایک دن اچانک سے میرے دشمن بن جائیں گے، لیکن ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعجب فرمایا تھا، او مخرجی یا ہم، مجھے نکالیں گے مکہ سے؟ ہاں ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل کا بہت جلد انتقال ہو گیا، اس میں بھی حکمت تھی، وہ زندہ رہتے تو لوگ یہ کہتے دیکھو ورقہ بن نوفل چونکہ تورات وغیرہ کے عالم تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان سے سیکھتے رہتے ہیں اور قرآن بناتے رہتے ہیں، ولیعاذ باللہ، وہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تاکہ کسی کو یہ الزام لگانے کا موقع بھی نہ ملے کہ اچھا یہ ورقہ بن نوفل سے سیکھ سیکھ کر اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلام اللہ ہے۔ اگرچہ کلام اللہ تو اتنا اونچا کلام ہے کہ اس کا، یعنی عرب جانتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہی، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا، انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن معلومات کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو یہ معلومات کہاں سے آ رہی ہیں، معلومات کہاں سے آ رہی ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے ان کتابوں کا علم حاصل کرنے کا۔ ورقہ بن نوفل تھے، وہ تو انتقال کر گئے، اور آپ کو پڑھنے آتا نہیں تھا، پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، کہاں سے آئے یہ سب علوم؟ وحی کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی۔ ورقہ بن نوفل، اسی طرح زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ بھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ زید ابن عمرو ابن نفیل کے صاحبزادے ہیں سعید ابن زید ابن عمر، یہ عشرہ مبشرہ میں جو ایک نام آتا ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سعید ابن زید جو ہیں یہ تو صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل جو ہیں، یہ ان کے بارے میں ان کے صاحبزادے نے، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والد کے لیے، میرے والد تو توحید کے قائل تھے اور واقعی وہ بڑے موحد تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، توحید کی دعوت بھی دیتے تھے، بت پرستی وغیرہ کے وہ منکر تھے، تو میرے والد تو موحد تھے، توحید کی دعوت دیتے بھی تھے، بت پرستی کا انکار بھی کرتے تھے، کیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ مغفرت کی دعا کرنا میرے لیے درست ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہاں، ان کے لیے تم مغفرت کی دعا کر سکتے ہو، اور یہ تو قیامت کے روز ایک بڑی جماعت کی شکل میں پیش ہوں گے، یہ کوئی تنہا شخص نہیں ہے، انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بہرحال مکہ والوں میں بھی باوجود پوری جہالت کے توحید اور حق بات، یعنی توحید، رسالت، آخرت، یہ علوم تھے، لیکن بس چند لوگ تھے جنہوں نے اپنے شوق سے سیکھنے کی کوشش کی اور اس علم کو باقی رکھا، ورنہ عام ماحول تو برائیوں ہی کیا تھا۔ لتنذر قوما بل هو الحق من ربک، یہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، اس لیے نازل کیا گیا ہے، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ ایسے لوگوں کو آپ متنبہ کر دیں جن سے پہلے، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا، کوئی ڈرانے والا پیغمبر ابھی قریبی زمانے میں تو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اخیری تھے جو مکہ مکرمہ آئے تھے، اور اس سے پہلے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کچھ فاصلے پر دور تھے، اور وہ بھی اپنی قوم کے لیے نبی تھے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اتنی جہالت، اتنے مشکل حالات، لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیرے جواہرات پیدا فرمائے۔ انہی میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، انہی میں سے عمر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، انہی میں سے یہی سعید ابن زید ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب اور بڑے بڑے حضرات سعد ابن ابی وقاص اور کیسے کیسے حضرات انہی میں سے نکلتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ عجیب صورت ہے اور عجیب آیت ہے کہ یہ واضح قرآن، واضح دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اگر مکہ مکرمہ میں نہ آتا تو اچھے برے لوگوں میں فرق کیسے معلوم ہوتا؟ کیسے پتہ چلتا کہ یہ صدیق اکبر ہیں اور یہ فاروق اعظم ہیں یا عثمان غنی ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان جواہرات میں چمک نظر آئی اور انہوں نے حق کو قبول کیا اور آگے جا کر ہمیشہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کا سر بلند کر دیا کہ ہاں ایسے ایسے لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے حق کو اس طرح آگے پہنچایا، حق پر ثابت قدم رہے، پہاڑ کی شکل میں، پہاڑ کی طرح وہ ثابت قدم اور استقامت انہوں نے دکھائی اور آگے انہوں نے دین پھیلایا اور ہمارے لیے ابھی تک وہ ایک روشن ستارے اور ظاہر قیامت تک کے لیے وہ ایک مقتدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ صحابہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا حق ہے، ان کے لیے کبھی کبھی ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے تو ہم جب کہتے ہیں ان کا نام بھی لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن ایک ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو بس سرسری طور پر کہہ دیتے ہیں۔ سلام کرتے ہیں تو دعا مقصد نہیں صرف سلامی ہوتا ہے، جب ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو دعا کی نیت سے نہیں، بس ویسے ہی چونکہ صحابی کے احترام میں کہا جاتا ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم دل سے کہیں کہ یا اللہ تو ان کے بارے میں اپنی رضا کے فیصلے فرما دیں، یعنی رضا کے فیصلے ہیں بھی لیکن ہم مزید دعا بھی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کسی کے لیے اس طرح کی دعا دینا، ہم کسی کا نام لیتے ہیں، کسی اللہ والے کا رحمہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہو ان پر۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بت بھی خدا ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کوئی ایک بت ہے جس نے کوئی آسمان کا حصہ بنایا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمینیں پیدا فرمائیں، ان بتوں نے کچھ بنایا ہے، یہ تو خود زمین کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو ان مٹی میں پتھروں میں یہ بھی پتھر تھا، پھر ان پتھروں کو تھوڑا سا پالش کیا، صاف کیا، نقشہ بنایا اور بت کی شکل میں انہوں نے اس کو آگے پیش کر دیا کہ یہ خدا ہے، انہوں نے کیا بنایا؟ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ کی وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ تمام چیزیں پیدا کی، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، لفظی ترجمہ تو ایسا ہی ہے، 6 دن میں۔ اب یہ 6 دن سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً 6 دن مراد ہیں؟ یا 6 دن کی مقدار مراد ہے؟ اور 6 دن اگر ہیں یا 6 دن کی مقدار ہے تو واقعی یہ مقدار ہماری دنیا کے اعتبار سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو دنوں کی تعداد مقدار ہے اس کے اعتبار سے ہے؟ آگے آ رہا ہے، اگلی آیت، اس کے بعد والی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 دن، ان یوما عند ربک، اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 دن ایسا ہے جیسے دنیا کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو 1000 سال، 1000 دن نہیں، 1000 سال۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو بنائے وہ 6 دن کی مدت میں جو بنائے، وہ 6 دن وہاں والے 6 دن تھے، یعنی 1 دن 1000 سال، تو 6000 سال کے برابر کی مدت میں بنا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، یا دنیا میں جو 6 دن ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بنایا، یہ بھی ہو سکتا ہے، مشہور یہی ہے کہ دنیا کے 6 دن۔ اب وہ 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ 6 دن ہیں یا 6 دن جتنی مقدار ہے، ان دنوں میں ایام ہوتے تھے، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ دن ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے؟ بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے، ہم تو یہاں پر اتنا سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کن سے سب کچھ ہو جاتا، ایک لمحے میں سب کچھ وجود میں آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 6 دن میں آسمان و زمین اور درمیان کی تمام مخلوقات کو بنایا، اور پھر بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو 6 دن میں بنایا، 6 دن میں بنایا۔ یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے ہے، انسانوں کی تعلیم کے لیے ہے کہ تمہارے لیے جو میں نے بنایا تھا، میں چاہتا تو ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ کے ایک حصے میں ہو جاتا ہے سب کچھ، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ 6 دن میں کیا۔ یہ انسانوں کو جو یہاں رہتے ہیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دیکھو لتعلیم خلقہ التثبت۔ صاحب جلالین بھی فرماتے ہیں، صاحب تفسیر مظہری بھی فرماتے ہیں، تاکہ انسانوں کو یہ سکھایا جائے کہ دیکھو کوئی کام کرنا ہو تو پابندی سے کرتے رہو، تھوڑا 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 کر کے، تو اس میں خیر زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لمحے میں سب ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اے انسانوں، تم تو کمزور ہو، تمہارے لیے تو ضروری ہے کہ تم تھوڑا 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 کر کے پابندی سے ایک کام کرو تو صحیح طور پر ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اچھا قرآن پڑھنا ہے، ایک دن 6 پارے پڑھے اور پھر بیٹھ گئے۔ نہیں، روزانہ کا ایک ایک پارہ پڑھو اگر اس طرح کرنا ہے، اور اگر زیادہ قرآن پڑھنا ہے تو ایسا نہیں کہ ایک دن میں قرآن ختم کیا اور پھر باقی دن بیٹھے رہے۔ نہیں، پورے جتنے دنوں میں ختم کرنا ہے اس کو تقسیم کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے کرو۔ اعمال میں مداومت اور پابندی ہو، تھوڑا ابھی تھوڑا بعد میں، بار بار انسان کو ضرورت پڑتی پیش آتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نمازیں ایک ساتھ نہیں رکھیں کہ 5 نمازیں ایک ساتھ کوئی پڑھ لے۔ نہیں، فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ قرآن میں فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے اوقات مقرر ہیں۔ تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ابھی میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور سورہ، چونکہ ہم سورہ طٰہٰ پڑھ چکے ہیں تو اس میں اس کی بحث آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اس کے کیا معنی؟ ترجمہ ہم جانتے ہیں، اس کی حقیقت ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا ہم ترجمہ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کا مفہوم سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ دوسری صورت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم جو بن سکتا ہے قریب ترین، وہ مفہوم ہم لے لیں۔ وہ کیا؟ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلانا شخص فلاں ملک کا تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشین ہو جانا، جس کا مطلب ہے تخت پر بیٹھ جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا یقیناً کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور تخت پر بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں کا پورا نظام اس کے ماتحتی میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، درمیان کی تمام مخلوقات کو، پہاڑوں کو اور تمام چیزوں کو، بادلوں کو اور ہر چیز جو کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، سب کچھ پیدا کیا، پیداوار بنائی، یہ سب کچھ بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنے تصرف میں رکھیں، اور ماتحت کی پیچھے کے نیچے کے آسمان، زمین، سب کچھ اللہ کے ماتحتی میں، اللہ کے تصرف میں، اللہ کے قبضۂ قدرت میں۔ ثم استوى على العرش، کوئی ہے؟ چونکہ بت پرستی کی نفی ہے، کوئی بت ایسا ہے جو یہ کام کر سکے، کسی کے وہاں تک پہنچ ہے؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی بت یہ بناتا تو کیا، بلکہ کوئی ایسا بت ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے سوا کوئی ایسا تمہیں معلوم ہے جو، ما لکم من دونہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایت کرنے والا ہے؟ ولی کے ترجمہ الگ الگ، ترجمہ مدد کرنے والا کہہ سکتے ہیں، کوئی اللہ کے سوا کوئی ہے مدد کرنے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، یعنی اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ دوسرے کی سفارش کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، اور بہت سے اور لوگ بھی سفارش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ والدین کے حق میں سفارش کرے گا، جو بچہ بچپن میں انتقال کر گیا تو والدین کے حق میں سفارش کرے گا، جنت پہنچائے گا۔ تو سفارش کرنے کی اجازت بھی اللہ کی طرف سے جس کو ملے گی اور جس کے حق میں ملے گی وہی ہوگا، ورنہ بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ افلا تتذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون، وہ اللہ کی ذات ایسی ہے وہی چونکہ بت پرستی کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ یدبر الامر تمام امور کی تدبیر کرتا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں تمام امور کا نظام وہ اپنے کنٹرول میں رکھ کر چلاتا ہے, اپنے قابو میں رکھ کر پورا نظام چلاتا ہے. کہاں کا؟ کیا صرف آسمان اور سورج چاند وغیرہ کا؟ وہ بھی ہوتا تو بہت تھا, کون کر سکتا ہے؟ آسمانوں کے تمام امور کا انتظام وہ سنبھالے ہوئے ہے اور زمین کے تمام امور کے نظام بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام امور کو اللہ تعالیٰ سنبھال رہا ہے, نظام اللہ کے قابو میں ہے اور تمام امور کی تدبیر وہ کرتا ہے. کسی ایک شخص کو ہاتھ کے ہاتھ میں نہیں دیا, بڑے سے بڑے نبی کے اختیار میں نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, دنیا کا نظام باقی رہا, مسلمانوں کا نظام باقی رہا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام سنبھالا. اس لیے کہ سنبھالنے والی اصل ذات اللہ تعالیٰ کی وہ باقی ہے. بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو خطبہ دیا تھا وہ یہی تو تھا کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو محمد کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی تم ان کو خدا مانتے ہو, کیوں کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہو سکتا؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کو, اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے ہیں. من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت, سب سمجھ گئے, ہاں ٹھیک ہے بات صحیح کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں انتقال نہیں ہو سکتا؟ قرآن کی آیت پڑھی, انک میت و انہم میتون, اسی طرح اور قرآن آیات پڑھی, عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم نے پہلے یہ قرآن آیت پڑھی ہی نہیں تھی, پہلی مرتبہ گویا یہ قرآن کی آیت ہم سن رہے ہیں. بہرحال تو نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ماتحتی میں, اپنے کنٹرول میں, اپنے قابو میں رکھا ہے اور دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. کسی انسان کے پاس ہوتا, کسی بت کے پاس ہوتا تو وہ تو کیا ہے, کبھی کسی نے بت کو توڑ دیا, زلزلہ آیا تو بت بیچارہ تو ٹوٹ کے گرا ہوا ہوگا, وہ کیا سنبھالے گا؟ یدبر الامر من السماء الى الارض, پھر یہ دنیا میں جو تمام امور ہوتے ہیں اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں, ثم يعرج اليه, پھر تمام امور اللہ کے پاس پہنچائے جائیں گے میدان حشر میں, حساب جب ہوگا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, اس نے بات مانی تھی, اس نے نہیں مانی تھی. يعرج اليه في يوم, ایسے دن میں اللہ کے سامنے یہ تمام امور پیش کیے جائیں گے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہوگی تمہاری شمار کے اعتبار سے. آخرت کا ایک دن, آخرت کا ایک دن, اوپر کا جو نظام ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں پر وقت بہت زیادہ اس میں برکت ہے. وہاں کا ایک دن اگر گزرے تو یہاں دنیا میں اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو 1000 سال گزر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ الاسراء والمعراج میں تشریف لے گئے تھے اوپر, کتنے طویل اسفار کیے, ادھر سے ادھر تشریف لے گئے, اتنا سب دیکھا, اتنے واقعات پیش آئے, انبیاء سے ملاقات ہوئی, کتنی چیزیں ہوئیں, کتنی چیزیں ہوئیں, تھوڑی دیر میں واپس تشریف بھی لے آئے. اس لیے کہ وہاں کے لحاظ سے وقت چل رہا تھا, وہ تو وقت کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. تو یہاں کا اگر ایک گھنٹہ ہو دنیا کا, 2 گھنٹے اگر ہوں, تو یہ 1 یا 2 گھنٹے وہاں کے لحاظ سے تو 1-2 سال کے برابر ہو جائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, جو بھی صورت ہے اس کی حقیقت ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ وہاں کا کے اوقات کی ترتیب کچھ اور ہی ہے. اسی لیے قیامت کا ایک دن وہ عام اس کی جو مقدار ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے, آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا. لیکن بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو عذاب اور تکلیفیں اور مشکلات ایسی ہوں گی کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کو زیادہ طویل معلوم ہوگا. یہ تو عام دنیا کا تجربہ ہے کہ کسی کے آرام سے جب وقت گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے بہت تیز گزر گیا, اور جب مشکل کا وقت آتا ہے تو ٹائم گزر ہی نہیں رہا, 1-1 منٹ اتنا مشکل لگ رہا ہے. تکلیف کا زمانہ ایسا لگتا ہے کہ بہت طویل ہو گیا, اور راحت ایسے جیسے تیز گزر گئی. انسان کو بچوں کے ہاتھ میں گیم دے دو تو بہت تیزی سے ان کا وقت گزر جاتا ہے, پڑھنے بٹھا دو تو ایسا لگتا ہے کہ اچھا ٹائم گزر ہی نہیں رہا. بچوں میں, بڑوں میں, ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ یہ دنیا میں ہوتا ہے. تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ بعضوں کے لیے تو عام دن کی طرح, اور بعضوں کے لیے کیسا ہوگا کہ یعنی ویسے اصل اس کی جو مقدار ہے وہ تو حساب جو قیامت کے دن جو ہوگا وہ تو 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن بعضوں کو راحت کی وجہ سے اتنا طویل معلوم نہیں ہوگا، اور بعضوں کو تکلیف کی وجہ سے کیسا معلوم ہوگا، جیسے سورہ معارج میں ذکر آیا کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر معلوم ہوگا۔ تو یہ سب ٹھیک ہے، ہر شخص کے حالات کے لحاظ سے کسی کو زیادہ لمبا معلوم ہوگا، کسی کو کم معلوم ہوگا، لیکن ویسے ہے آخرت کے ایام جو ہیں وہ وہاں اوپر کا جو نظام ہے وہ وہاں کا یہی ہے کہ یہاں دنیا کے 1000 سال تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے۔ یہ بہرحال یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات، ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا اسی بنیاد پر جو میں نے بتایا کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت پرستی کی کیوں مذمت کرتے ہیں، توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں۔ آگے اسی کا ذکر ہے، انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔